السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے، ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، من حرم خیرها فقد حرم، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین 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 تین مرتبہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ معمول نہ تھا، آپ نے اس طریقے سے تین مرتبہ آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان تو آیا ہے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. یہ عظیم مہینہ اب اختتام کو پہنچا ہے، آخری چند دن اور چند راتیں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں. اب یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کے تعلق سے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، اور ابتدا سے بہتر انتہا ہوتی ہے، اور اس عظیم مہینے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. اس کی ابتدا بھی خوبصورت ہے اور رہے گی ہمیشہ، اور اس کی انتہا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مہینے، اس خوبصورت مہینے میں ہماری ابتدا اور انتہا کیسے ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اسی نے ہی اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، اسی نے ہی اس عظیم مہینے کی راتوں میں تہجد کی نماز کو مشروع فرمایا، اسی نے ہی ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی، سب اسی کا کرم ہے اور اسی کا احسان ہے. اور جب کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو پھر احسان کی جزا احسان سے ہی دی جاتی ہے. اس عظیم مہینے کے آخری ایام مسک الختام ہے. مسک الختام، خوبصورت اختتام کس کا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم ان بقیہ دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت اختتام کیوں لازمی ہے اور کس کا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جب منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا، یہ آمین سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بد دعا کے لیے کر رہے تھے. عجب بات سنیں، رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا پر آمین فرماتے ہیں. بد دعا کرنے والے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق، اور بد دعا کرتے ہیں زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات خطرناک ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی سی غور فکر کرنی چاہیے. اگر ہم اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا. صرف اچھی باتیں سننے سے یا اچھی باتیں کرنے سے، بغیر عمل کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بد دعا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. اور عربی میں یہ محاورہ ہے، یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص. یہ کون بدبخت شخص ہے یا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد دعا کر رہے ہیں؟ رغم انف امرئ دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالی نے اسے اس عظیم مہینے میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ زندہ ہے، تندرست ہے، صحیح ہے، سلامتی میں ہے، اس کی عقل بھی ٹھیک ہے، اس کا جسم بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ رمضان آیا ہے اس کی زندگی میں اور چلا بھی گیا ہے، لیکن اس کی مغفرت ابھی نہیں ہوئی، ابھی تک اس کا رب اس سے ناراض ہے، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، ابھی تک اس نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا، اپنے نفس کو معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے اس بندے کی مغفرت نہیں کی۔ ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہے دنیا میں اور ناکام ہے آخرت میں۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آمین، جانتے ہیں آمین کا کیا مطلب ہے؟ رب استجب، اے اللہ تعالی یہ بدعا قبول فرما۔ ان للہ وانا الیہ راجعون، کسی کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں سانسیں تو لیتا رہے لیکن یہ زندگی ذلت رسوائی کی زندگی ہو۔ اور آخرت میں جہنم کا ایندھن، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، رمضان کے آخری ایام ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، جو ابھی تک نافرمان ہے، جو ابھی تک زندہ ہے، ابھی رمضان باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی باقی ہے۔ اپنے آپ کو اس ذلت رسوائی سے اگر بچانا ہے تو ابھی خیر باقی ہے، اور واللہ جو باقی دن اور راتیں ہیں وہ گزروے سے زیادہ بہتر باقی ہیں، کیونکہ ابھی چند اور عبادات باقی ہیں، مسک الختام باقی ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ وقت گزر چکا ہے، اب میں ہلاک ہو چکا ہوں، اپنے گناہ کو گن نہیں سکتا ہوں، نافرمانی میں غرق ہو چکا ہوں، کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی اور کہے تو اسے یہ بتاؤ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ غفور اور غفار ہے، تواب ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی۔ ایسے لوگ آپ کو اس ذلت سے، اس رسوائی میں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس ذلت سے نکلنے نہیں دیں گے آپ کو، اور اس رسوائی میں آپ کی مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ خود ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کافی پریشان تھا، اور اس نے کہا بس اب میں ہلاک ہو چکا ہوں، دنیا تنگ ہو چکی ہے، دم گھٹتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، رات کو نیند نہیں آتی، نہ تو دن میں کوئی کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں، اور نہ ہی رات کو سو پاتا ہوں. پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے, میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا, کون سے اتنے بڑے گناہ تم نے کر لیا ہے؟ گناہ تو گنہگار تو ہم سب ہیں, بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں, ہم سب سے گناہ ہو جاتا ہے. کہتے نہیں, میں سب سے بڑا گنہگار ہوں, اب میری کوئی مغفرت نہیں ہونے والی. میں نے کہا اچھا, کتنی قتل کیے ہیں تم نے؟ دو چار تو کیے ہوں گے. کہتے ہیں نہیں, استغفر اللہ, نہیں قتل نہیں کیا میں نے. تو میں نے کہا کیوں, اللہ تعالی رحمت سے نا امید کیوں ہو تم جب تم نے ایک قتل بھی نہیں کیا ہے, تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ اپنی گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے, ندامت ہے یہ, توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. لیکن شریعت کے حدود کے اندر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی کا دروازہ بند کر دو. میں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ایک نہیں, دو نہیں, دس نہیں, بیس نہیں, تیس نہیں, سو نہیں, پچاس نہیں, سو قتل کیا ہے, سو لوگوں کے قاتل, اور اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا. کہتے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے سو قتل کیے ہیں, اللہ تعالی نے اس کو بھی معاف کر دیا؟ میں کہ جی ہاں, ایسا شخص کون ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے, جا کے اس کا قصہ دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص 99 قتل کیے, 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی, اس سے پہلے ندامت نہیں ہوئی. یہ جو ابھی آپ کے دل میں درد ہے نا, تکلیف ہے کہ میں گنہگار ہوں, میرے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا, اس شخص کو 99 قتل کرنے کے بعد ندامت ہوئی. پوچھا لوگوں سے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا راستہ ہے؟ مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں, فتویٰ دینے والے, اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. کسی نے کہا جاؤ, فلان راہب ہے, عبادت گزار ہے, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, وہ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. چلا گیا وہاں پہ اور جا کے کہا, میں نے 99 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش کا راستہ ہے, کوئی توبہ کا راستہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نجات کا ذریعہ باقی ہے؟ تو اس شخص نے کہا, تم نے 99 قتل کیے, تیری کوئی توبہ نہیں ہے. 99 انسانوں کو قتل کیا تو نے, اور ابھی توبہ کی بات کرتے ہو, کوئی توبہ تیری نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, ابھی 99 تھے, ابھی 100 پورا کر دیتے ہیں. اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 انسانوں کا قاتل راستہ ڈھونڈ رہا ہے نجات کا. کسی سمجھ والے شخص نے کہا, فلان عالم ہے, سن لے, فلان عالم ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں راہ راست ملا گیا. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے, میں نے 100 قتل کیے, پہلے 99 تھے, میں نے 100 قتل کیے, میرے کوئی نجات کا راستہ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس عالم بزرگ نے کہا, دیکھیں علم کا نور, دیکھیں تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے بیچ میں کوئی ہے نہیں, براہ راست اپنے رب سے توبہ کر لو, وہ تجھے معاف کر دے گا. ارے 100 قتل معاف کر دے گا؟ یا 100 قتل بھی معاف کر دے گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, اس ماحول کی طرف واپس نہ پلٹ کے جاؤ. جس میں تو نے قتل کیے ہیں، ورنہ یہ ماحول تجھے پھر سے قاتل بنا دے گا. اس لیے ایک جگہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیں، اس جگہ کی طرف جاؤ، وہاں پر رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. وہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، فوراً اپنا رخ کر لیتا ہے اس اچھی زمین کی طرف. زمین بھی اچھی ہو جاتی ہے، زمین بھی بری ہو جاتی ہے اس زمین پر چلنے والوں کی وجہ سے. اس اچھی زمین کی طرف چلے گئے، راستے میں موت آ گئی. احکم الحاکمین کی حکمت ہے، اور اس بندے کا خاتمہ اسی راستے پر ہوا، توبہ کے راستے پر ہوا، لیکن منزل ابھی دور تھی، ابھی سفر باقی تھا، پہنچا نہیں تھا. اب رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے، روح کون لے کے جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 شخص کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے ان فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، 100 شخص کے قاتل کے لیے دیکھے کیا ہو رہا ہے. آسمان سے خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ زمین کو ماپ لو، فاصلے کو دیکھو کتنا ہے. اگر اچھی زمین کی طرف یہ زیادہ چل کے گیا ہے اور فاصلہ کم باقی ہے تو رحمت کے فرشتے روح لے کے جائیں گے، اور اگر ابھی فاصلہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا. وہ زمین قریب ہو جاتی ہے. یہ زمین اگر تھوڑی سی ہل جائے تو زلزلے آ جاتے ہیں. اس شخص کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ وہ زمین ہل گئی ہے، اور وہ جو اچھے لوگوں کی زمین تھی، بستی تھی، وہ قریب ہو گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اس شخص کا آخری وقت تھا، سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، جب اس شخص کا آخری وقت تھا زمین پر گرا، اب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، ٹانگیں نہیں ہل رہی، اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو آگے کر رہا ہے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے چند انچ تھوڑا سا اور فاصلہ میں طے کر لوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حالت کو دیکھ کر، اس کے عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. عملاً توبہ کر کے دکھائی جاتی ہے، صرف زبانی قول نہیں ہے، ورنہ جہاں پر گرا وہ گر چکا تھا نا، ٹانگوں سے روح نکل چکی تھی، ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی، کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اتنا کر میں کچھ کر سکتا تھا، نہیں، ابھی دل میں درد باقی تھا، ابھی سانسیں باقی تھیں، ابھی فاصلہ بھی باقی تھا، تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا جب تک روح نہیں نکلی، وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا، تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا، ایک ایک انچ اس کی زندگی کے لیے، اس کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے کافی تھا، ایک ایک انچ قیمتی تھا اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا، زمین کو ماپا گیا اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہوئی، اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 انسان کا قاتل. میرے بھائی، جب میں نے اس شخص سے یہ بات کہی، اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور رونق تھی، میں کچھ بتا نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو اپنا ہلاک ہی سمجھتا تھا. لوگ کہتے کہ تو ہلاک ہو چکا ہے، تیرے گناہ اتنی ہو چکے ہیں، تو کبھی سدھرے گا نہیں، تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، تیری موت بھی ایسے ہی ہوگی. عجب بات ہے، کیا زندگی موت بھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ کسی کا خاتمہ اچھا یہ برا ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ بدبخت ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اگر اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں، ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ابھی وقت باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے اور ابھی بہترین اعمال بھی باقی ہے. بتاتا ہوں آخر مشکل ختام کیا باقی ہے. لیکن دو چیزیں اور ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں، کیونکہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، یہ صرف ایک تھی. رمضان کے تعلق سے، اس عظیم مہینے کے تعلق سے، دو اور ابھی باقی ہے. چلو رمضان میں تو اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا ہے، پورے سال میں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچایا ہے کہ نہیں؟ دو اور چیزیں باقی ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، رغم انف امرئ یا رغم انف عبد، دو مختلف روایات ہیں، اس بندے کی یا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، ذی رسوا ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا. ذکرتے عندو فلم یصلی علیک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. درود صرف رمضان میں نہیں پڑھا جاتا، پورے سال میں پڑھا جاتا ہے. عجب بات ہے کسی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والا ایسا بدبخت ہے درود نہیں بھیجتا، نہیں کہتا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، نہیں. کتنا بدبخت ہے یہ انسان. وعید سنی ہے، ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، ذلیل رسوا ہے ایسا شخص زندگی میں اور آخرت میں بھی، ہلاک ہے ایسا شخص، ناکام ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نام لیا جاتا ہے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم درود پڑھیں. درود تو پڑھنا جان لیا، کیا ہم اتباع بھی کرتے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے؟ صرف درود نہ بھیجنے سے یہ وعید ہے، اور اتباع نہ کرنے سے اس سے بھی بڑھ کر وعید ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. جو سنت ہے وہ دین ہے، جو سنت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ لوگوں کی ایجاد کردہ دین ہے. تیسری چیز باقی ہے، رغم انف امرئ یا رغم انف عبد من ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. ایسا شخص ذل رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو پایا ہے یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہے، اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. والدین جنت کے دو دروازے ہیں دنیا میں، اس سے پہلے کہ یہ دو دروازے بند ہو جائے، سن لے، ان کو راضی کر لے، ان کا حق ادا کرے. اگر یہ ناراض ہے تو رب العزت ناراض ہے. یہ مقام ہے والدین کا، کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی شخص کو اس دنیا میں، یا کوئی شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں، بس وہ شخص دیکھ لے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں، بس اگر اس کے والدین اس سے راضی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، بشرط یہ کہ اس کے والدین راضی ہوں حق پر، باطل پر نہیں. بعض والدین باطل کی طرف بلاتے ہیں، بدعت کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف بلاتے ہیں جہالت کی وجہ سے. کسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں فرما برداری طاعت نہیں ہوتی، منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں پر ناراض ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، یا نافرمانی کی وجہ سے، محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، تو پھر یہ ناجائز ناراضگی ہے. اور یہاں پر اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، یہاں پر رب کو راضی کرنا لازمی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور حدیث میں بھی انہی والدین کا ذکر ہے جو آپ کو حق بات کرتے ہیں، جو آپ کو فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، جو آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، توحید کا راستہ دکھاتے ہیں، سنت کا راستہ دکھاتے ہیں، سلفیت کا راستہ دکھاتے ہیں، جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں، جنہوں نے انتھک محنت کی ہے آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں آخرت میں بھی کامیاب رہیں، لیکن کبھی حرام نہیں کمایا، کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھا، کبھی حرام کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، زندگی ساری اللہ کی فرما برداری میں گزری. وہ بھی بشر ہیں، غلطیں ان سے بھی ہوتی ہیں، معصوم وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی زندگی میں اس کی سانسیں جاری ہیں، وہ زندہ ہے، اس کے دونوں والدین ابھی زندہ ہیں، تو اللہ جنت کی طرف جانے کا آسان راستہ ہے. اور ایسے والدین واللہ رحمتیں ہیں جو آپ کو توحید کا حکم دیتے ہیں، توحید کا سبق سکھاتے ہیں، اتباع سنت کا سبق سکھاتے ہیں، جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا آپ کو نعمت چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے؟ آپ کی آنکھیں کھلی ایسے گھرانے میں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا گھرانہ ہے، جس میں بدعات اور منکرات کا نام ہی نہیں ہے. واللہ یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا، لیکن ہم ناشکرے ہیں. اللہ تعالی کا جو ہم نے شکر کرنا تھا، کاش وہ شکر کر لیتے اور اپنے والدین کا جو احترام کا حق ہے صرف وہ دے دیتے. وہ ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے، وہ ہم سے اپنا حق چاہتے ہیں، بس ان کا احترام کیا جائے، ان کا حال پوچھا جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر فرض ہیں ان کو صرف ہم سے وہ چاہیے. ہمیشہ ہم دعائیں لیتے رہتے ہیں ان سے، اگر کبھی ہمیں وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ناجائز ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کا تقاضا تو دیکھیں، 10 بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے، عقل کمزور ہو چکی ہے. کل ہم ان کے محتاج تھے، آج وہ ہمارے محتاج ہیں. سائیکولوجیکلی وہ ان کو پرابلم ہے، فزیکلی ان کو پرابلم ہے، ہر طرح سے پریشانی نے گھیر لیا ہے. جتنی بچے بڑھتے گئے اتنی پریشانیاں بڑھتی گئیں، اب بچے دور ہو چکے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں مست ہے، اپنی زندگی میں گم ہے، راستہ دیکھتے رہتے ہیں کب فرصت ملے گی بیٹے کو، کب وہ ہمارا حال پوچھنے آئے گا. اور جب کبھی ہم سے وہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے اس مقام تک جو آج ہم نے پایا ہے, ہم نے ان کو کیا دیا ہے, انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے, کبھی سوچا ہے؟ ہم نے سوائے پریشانیوں کے ان کو دیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں اور اس کا جواب خود دیں. جب سے پیدا ہوئے فکر مند وہ رہے ہیں, بے فکرے ہم تھے. ہمارے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, لباس کا انتظام, تعلیم کا انتظام, کچھ ہے کچھ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کی. ادھار انہوں نے لیا ہمارے لیے, لوگوں کی بات انہوں نے سنی ہمارے لیے. ایک والد آیا, اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی میں نے, یوں سر اٹھا کے آتا تھا, اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے, اس کو ناز تھا اپنے بچوں پر. جب بھی آتا تھا سارے کلینک والے دیکھتے تھے کہ کوئی شخص آیا ہے, اب اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ پورے لوگوں کو متوجہ کر دیتا تھا. کئی سال تک آتا رہا, اس کا یہی معمول رہا. واللہ ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھا, اس کا سر جھکا ہوا تھا, اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی, آنکھیں اس کی تر تھی, کمر اس کی جھکی ہوئی تھی, سر اس کا جھکا ہوا تھا, ٹوٹ چکا تھا وہ. جانتے ہیں کیوں؟ واللہ اس کو پیسوں کی قلت نے نہیں توڑا, اس کو ادھار نے نہیں توڑا, لوگوں کی گالیوں نے نہیں توڑا, اپنی اولاد نے توڑا ہے. کہتا ہے میری بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ہے, میں کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی اولاد ہے یہ؟ والدین کا قصور تربیت میں اپنا ہے, یہ قصور ہم مانتے ہیں, ہماری تربیت میں خلل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین تربیت کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. لیکن ایسی اولاد نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بیٹی نے کہ جس باپ نے اسے بچپن سے ابھی تک ذرے برابر بھی تکلیف نہیں اٹھانے دی, ہر تکلیف کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے, ہر پریشانی کو پہاڑوں کی طرح ماں باپ نے اپنے سینے سے روکے رکھا, مشکلات مصیبتوں کی آندھیاں اور طوفان آتے رہے, یہ دو پہاڑ کھڑے رہے, اپنے بچوں کا بال بھی بھیگا نہیں ہونے دیا. آج جب وقت آیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں, ایسا کچھ کریں کہ ان کا سر مزید اونچا ہو, وہ ہمارے اوپر فخر کریں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. ہم نے کچھ اور ہی کر دیا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا, رغم انفو, وہ ذلیل ہے, رسوا ہے, ناکام ہے. ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, ناکام ہو جائے, بد دعا ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. واپس آتے ہیں مسک الختام کی طرف. رمضان کے آخری ایام, آخری 10 راتیں, راتوں میں سے 10 پوری نہیں باقی رہی, آخری 10 راتوں میں سے ابھی کچھ راتیں باقی ہیں. لیلۃ القدر شاید ابھی باقی ہے, ہمیں نہیں پتہ نا. اللہ تعالی کی رحمت ہے ہمارے اوپر خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود چھپائے رکھا. کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 21 کو ہوتی تو آج ہمارے حال کیا ہوتا، آج رات کو یا کل رات کو، یا پتہ ہوتا کہ صرف 27 کو ہے تو پہلے کیا کرتے ہم، بعد میں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم 10 راتوں میں، ساری راتوں میں عبادت کرتے رہیں، اس کو راضی کرتے رہیں. بہترین راتیں رمضان کے مشکل ختام میں سے ہیں، اور پورے سال کی سب سے افضل، سب سے بہترین راتیں یہ 10 راتیں ہیں. رمضان کے مشکل ختام میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت. لیلۃ القدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے. ابھی تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے، کوئی نئی کچھ نہیں لکھی جا رہی، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. لوح محفوظ سے جب یہ تقدیر منتقل ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. پورے سال کی، پوری دنیا کی، جو کچھ ہونے والا ہے اس پورے سال میں، وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے وہ تقدیر فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر. اور تقدیر کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے، اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں. بے نمازی اس لیے بے نمازی ہے کہ وہ مجبور ہے، اللہ نے اسے لکھ دیا کہ یہ بے نمازی ہے. رشوت کھانے والا اس لیے رشوت کھاتا ہے کہ اس کے لکھ دیا گیا کہ وہ رشوت خور ہے. سود خور اس لیے کھاتا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا کہ سود خور ہے. نہیں، اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان لیا کہ کس شخص نے کیا کچھ کرنا ہے. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ابھی 50,000 سال پہلے ہیں، زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. ہمارا وجود زمین و آسمان کے بعد ہی آیا نا، زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کی، پوری کائنات نے کیا کرنا ہے، کس نے اچھا کام کرنا ہے، کس نے برا کام کرنا ہے، کس نے رشوت کھانی ہے، کس نے رشوت نہیں کھانی ہے، کس نے سود کھانا ہے، کس نے سود سے توبہ کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی ہے، کون حق کے راستے پر رہے گا، کون باطل کے راستے پر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو تقدیر پوری کائنات کی، مخلوقات کی تقدیر لکھو تا قیامت، اور قلم نے تقدیر لکھ دی ہے. اب جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے عالم ہے. مخلوق کا علم کی ابتدا اور انتہا ہے، خالق کے علم کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا وہ علیم ہے، پھر اللہ نے حکم دیا لوح محفوظ میں کہ یہ لکھو. اللہ کے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص نماز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے نماز ہے، یا لیلۃ القدر کے لیے یہ خاص عبادت ہے. لیلۃ القدر کے لیے خاص دعا تو ہے، اور نماز یہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز، لیل کی نماز یا تراویح کی نماز، مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں. آپ امام کے ساتھ آئیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، جب وہ نماز ختم کر لے چلا جائے، آپ بھی چلے جائیں، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات کا قیام لکھ دیا. اور اگر رات کو دوبارہ 1 بجے سے یہاں پہ پڑھتے ہیں تراویح کی نماز، صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، 8 رکعت تراویح کی یا صلاۃ اللیل اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت مستحب ہے. وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے تو جائز ہے، مستحب 11 رکعت ہے، سب سے افضل 11 رکعت ہے. جو 11 پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے، چاہے وہ رات کی ابتدا میں پڑھ لے یا رات کے انتہا میں پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے، اس کی مرضی ہے. الغرض صلاۃ اللیل پڑھے، وتر کی نماز پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے، لیلۃ القدر میں دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. آج کل راتیں بھی تو چھوٹی ہیں، آپ دیکھیں ہم جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اور سحری تک کتنا وقت بچتا ہے، خاص طور جو لوگ جن لوگوں کی جاب ہے رات کے وقت میں، وقت گزر پتہ نہیں چلتا. ابھی افطاری کی ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور پھر کام پہ گئے، ابھی واپس مشکل سے آتے تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے. چند لمحات باقی ہیں اور خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ سنت سے ثابت ہے، جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں. لیلۃ القدر کے لیے اگر ابھی سے ہم ارادہ کریں اور ابھی سے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں. واللہ جو آپ لیلۃ القدر میں عمل کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، دو رکعت پڑھی نفل، آٹھ نہیں پڑھے، گیارہ پڑھے، دو رکعت نفل پڑھی، گویا کہ آپ نے 1000 مہینہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں. 1000 مہینے لکھ دیے گئے، 82 سال آپ مسلسل پڑھتے رہے. کسی کو ایک رات صدقے میں دیا، آپ نے 82 سال اس رات کو صدقہ دے رہے، لکھ دیے گا نام اعمال میں. سبحان اللہ، جس نے 1000 دیا صدقے میں اس کے لیے کتنا لکھا جائے گا. جس نے 11 رکعت پڑھی پورے 82 سال کی رات کی نماز مسلسل، یعنی کہ صرف رمضان میں مسلسل ہر رات 82 سال کا اجر و ثواب اس نے پا لیا ایک رات کے قیام کے لیے، اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف، صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تیسری چیز مسک الختام میں، پہلی آخری 10 راتیں، دوسری لیلۃ القدر، تیسری جو چیز مسک الختام میں ہے زکاۃ الفطر ہے، فطرانہ جسے کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء و مساکین کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکاۃ الفطر کو فقراء و مساکین کے لیے. کس لیے؟ طہرۃ للصائم. جو بھی روزے کی حالت میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوتاہیاں اور غلطیاں صاف اور پاک ہو جاتی ہیں زکاۃ الفطر سے. اور مسکینوں کے لیے طعمہ ہے، فائدہ ہے مسکینوں کے لیے. ابھی رمضان میں تو افطاری لوگ دیتے رہے، وہ کھانا کھاتے رہے، اب پورا سال باقی ہے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں. اب اس پورے سال میں زکاۃ الفطر کے جو ہم ان کو اناج دیتے ہیں، بعض ایسی فیملیز میں جان تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں. تو زکاۃ الفطر فقراء و مساکین کے لیے ہے، اس کے مقدار جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع 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 کہتے ہیں خاص برتن کو جس پہ اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے. علماء کے اختلاف ہے اس کو تولے ماپنے میں، برتن میں مختلف چیزیں ڈال کر، کوئی کہتا ہے 2 کلو 40 گرام ہے، کوئی کہتا ہے 2.5 کلو ہے، کوئی کہتا ہے 3.25 کلو ہے. اگر آپ 3 کلو کی بوری نکال دیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، باقی آپ کا صدقہ ہے، کسی فقیر کے پیٹ میں جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو 3 کلو کا یہاں پر آپ پتہ چھوٹی بوری ملتی ہے، ہر ایک شخص کی طرف سے یہ 1 3 کلو کی بوری دے دیں. جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں گھر کا سربراہ دے گا، گھر کا سربراہ دے گا جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں. اور دینا بھی اناج ہے، گندم ہے یا چاول ہے یا اس جیسی دوسری چیزیں ہیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک جسے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر عام طور پر لوگ چاول دیتے ہیں، غالب انڈیا پاکستان میں میرا خیال ہے گندم زیادہ دیتے ہیں. اگر چاول ہو گندم ہو، ایک شخص کی طرف سے زکاۃ الفطر دیں اور زکات و فطر کا وقت شروع ہوتا ہے عید نماز سے, عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے, یعنی ابھی زکات الفطر کا وقت نہیں ہے, کل بھی نہیں ہے, پرسوں بھی نہیں ہے, عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے رمضان میں یا عید کے دن جمعہ نماز تک, جمعہ نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے, اور بہترین مستحب وقت ہے فجر کی نماز اور صلاۃ العید کے بیچ میں, فجر کی نماز سے لے کے عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے, صحابہ کرام اور بعض سلف کا یہ معمول تھا جب عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھے پر یا اپنی کمر بوری اٹھاتے اور راستے میں فقراء کو دے کر پھر عید نماز کی طرف جاتے, اگر یہ ممکن ہو تو مستحب عمل ہے, اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے, اگر مشکل ہو تو پھر یہ نہ ہو آپ بوری بھی پڑی رہے, آپ اٹھانے سے قاصر بھی رہے, عید نماز بھی ہو جائے, آپ کا صدقہ بھی باقی رہ جائے, اس لیے اگر مشکل ہو مستحب عمل کرنا چاہیے, اچھا جو کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا کم سے کم جو اس پر فرض کی ادائیگی تو ہونی چاہیے نا صحیح طریقے سے, تو زکات الفطر دے دے. پیسہ دینا جائز نہیں ہے, بعض لوگ پیسہ دیتے ہیں, ریال دیتے, روپے دیتے, جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے جہاں پر فقراء مساکین نہیں ملتے, جیسے کہ انگلینڈ میں بعض لوگ رہتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں, امریکہ میں یا انگلینڈ میں, وہاں پر مسکین بہت مشکل سے ملتے, کس کو دیں گے, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک انڈیا یا پاکستان یا جس جہاں پر وہ رہتے ہیں مسلمان ملک میں کسی کو وکیل بنائیں اس مسلمان ملک میں جب فقراء و مساکین ہو, اور اس وکیل کو یہ ان دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک جو جس کو وکیل بنا رہا ہے وہ شخص معتبر ہو, اللہ سے ڈرنے والا متقی مسلمان ہو, ثقہ شخص ہو, یہ نہ اس کو دیکھو پیسے کھا لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہے کہ پیسے نہیں دینے فقیر مسکین کو, اناج دینا ہے, گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ جس کی ضرورت ہے, اور جس ملک میں وہ شخص رہتا ہے جو زکاۃ فطر نکال رہا ہے اس ملک کے عید نماز سے پہلے اس فقیر کو پہنچ جائے, عید نماز سے پہلے, مسلمان ملک میں نہیں جہاں پر فقیر کو مل رہا ہے, نہیں عید نماز میں جو زکاۃ فطر نکال رہا ہے اس کی عید نماز سے پہلے ملنی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے کسی کو وکیل بنایا جائے تو آپ کسی اور ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں. آخری چیز باقی رہ گئی ہے اس کو ختام میں, تکبیر. تکبیر, تکبیر مسنون سے اس عظیم مہینے کے اختتام ہوتی ہے. چاند رات یعنی رمضان کا آخری دن اور عید کی پہلی رات, پہلے دن کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد تکبیر ہم پڑھتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, سلف سے ثابت ہے, تکبیر پڑھتے ہیں, اور یہ تکبیر مسنون جو ہے جاری رہتا ہے عید کی نماز تک. یعنی اگر 30 کا مہینہ ہے, مکمل مہینہ ہو گیا ہے, تو پھر تو پتہ نہیں کہ کل عید ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دے, اور اجتماعی صورت میں پڑھنا جائز نہیں ہے, ہر بندہ اپنے طریقے سے ذکر مسنون تکبیر پڑھتا رہے, فرض نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, عید گاہ تک جاتے ہوئے راستے میں, جب تک عید نماز کے ابتدا ہوتا ہے, عید نماز آپ شروع کرتے تب آپ تکبیر روک دیں جب جماعت قائم ہوتی ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جائے اور مہینہ 29 کا ثابت ہوا, جیسے ابھی جمعرات یعنی عید ہفتے جمعے کو یا ہفتے کو ہے, کیلنڈر میں دیکھے تو جمعے کو عید ہے, یعنی 29 کا مہینہ ہے, اور یہ جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا یقیناً کوئی کہہ نہیں سکتا, اس لیے جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کو ہم تکبیر نہیں پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد, جب تک کہ اعلان نہ ہو کہ چاند نظر آ گیا عید کا, اگر چاند عید نظر آ گیا تب تکبیر شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلا دن جمعہ ہے, جمعہ کے دن بھی اگر عید نہیں ہے تو پھر ہفتہ کی رات کو مغرب کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بقیہ دنوں میں، بقیہ بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے آپ کو ذلت رسوائی سے اور ہلاکت سے محفوظ کر دیں اور دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک، بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. زکوٰۃ الفطر اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے تعلق سے یہ دو پمفلٹ ہیں، جس نے نہیں لیے یہ تحفہ ساتھ لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، ہمارے ساتھی اللہ نے کو جزائے خیر دے، کافی اپنی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساتھ لینا نہ بھولیں. اس میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں، زکاۃ الفطر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں علی بصیرہ، علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں. واللہ اعلم. دیکھ، یہ سوال ہے، بلکہ بیٹے کا یہ سوال ہے، کہتے کہ میری عمر 19 سال ہے اور میری دوستی کچھ ایسے دوستوں سے لگ چکی ہے جن کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں، کہ وہ اچھے نہیں ہیں. والدین مجھے نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت مت گزارا کریں، اپنا وقت ضائع مت کیا کریں. میں ان کی بات نہیں سنتا ہوں، مجھے اپنا صحت کریں، میں کیا کروں. یہ بیٹا پریشان ہے اور یہ اچھی علامت ہے. جانتے پریشانی کیا ہے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں، میں کیا کروں. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور یہ جاننا، کوئی شخص یہ جان لے کہ وہ غلط کر رہا ہے، یہ توبہ کی ابتدا ہے، پہلی کرن ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور سب کے بچوں کے لیے، حاضرین سمیت سب مسلمانوں کے بچوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر مسلمان بچے کو اپنے رب کا پیارا بنا دے، ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو اپنا ولی بنا دے، اپنا پیارا بنا دے. آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ فوراً جا کے اپنے والدین سے معافی مانگو اور شیطان نے یہ جو دیوار قائم کر رکھی ہے نا آپ کے، آپ کے والدین کے بیچ میں، نصیحت کے نام کی، بس نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں والدین. جب بھی اٹھتا ہوں، جب بھی بیٹھتا ہوں، جب بھی آتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں، بس یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. شیطان کہتا ہے، دونوں شیطان، شیطان الجن جو وسوسہ کرتا رہتا ہے، اور شیطان الانس جو تمہارے دوست ہیں، جو برے دوست ہیں، انہوں نے یہ دیوار قائم کر رکھ دی ہے تمہارے اور تمہارے والدین کے بیچ، اور شاید تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کی توبہ کی جو ایک راستہ تھا، اس پر دیوار قائم کر دی ہے، اور تمہیں اس غلط فہمی کا شکار بنا دیا کہ یہ تو صرف تمہاری برائی کو ہی دیکھتے ہیں، تمہاری اچھائی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے تمہیں بار بار برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اس لیے اس دیوار کو فوراً گراؤ اور جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو. اور واللہ اگر آپ والدین سے معافی مانگتے ہیں اور والدین آپ کو معاف کر دیتے ہیں، ابھی تک نافرمانی کرتے رہے ہو، سر اٹھا کے بات کرتے رہو، بدتمیزی کرتے رہو، ابھی تک ڈانٹتے رہے ہو، شاید گالیاں بھی دیتے رہے، اللہ اعلم، رحم کرے ہم سب پہ، ابھی جا کے سر پہ بوسہ دے کر معافی مانگو. جب والدین اپنے دل سے معاف کر دیتے ہیں اور اس خوشی سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. والدین بد دعا نہیں دیتے اپنے بچوں کو, کبھی ان کو مجبور نہ کرنا کہ وہ بد دعا دے اللہ کے لیے. مجبور ہو جاتے ہیں, ہم انہیں مجبور کر ہی دیتے ہیں بعض اوقات, وہ بھی بشر ہیں, کبھی منہ سے بد دعا شاید نکل ہی جاتی ہے, لیکن وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دیں. بچیں والدین کی بد دعا سے, فوراً جا کے اس دیوار کو گرائیں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں, سر پہ بوسہ دے دیں اور کہیں میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا. دوسری بات, اپنے ان دوستوں سے جو تمہیں یہاں تک لے کے آئے ہیں دوری اختیار کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ نہ کہیں کہ میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں, میں ان کو بھی بدل لوں گا. نہیں, پہلے اپنے آپ کو بدل لیں. ابھی اپنے بدلنے اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. وہی 99 بلکہ 100 قاتل کی حدیث, ماحول بدلنا پڑے گا. اگر برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, ان سے دوری اختیار نہیں کی, تو پھر آپ کو یہ لوگ اپنی برائی کے دلدل میں دوبارہ غرق کر دیں گے. پھر وہی نافرمانی, پھر وہی بدتمیزی, اور پھر وہی مصیبت جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کثرت سے استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا جس نے 100 قتل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, جو بھی آپ سے پہلے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. لیکن آپ بھی اس دعا کا حق ادا کریں, والدین سے معافی مانگیں, ان برے دوستوں سے دوری اختیار کریں, اور اپنے رب سے کثرت سے استغفار کریں, اور سچی توبہ اپنے رب سے کریں, اپنے رب سے عہد کریں کہ اب میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کروں گا. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ 17 روزے کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں سجدہ تھا, امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں ہنگامہ سا ہو گیا, اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے, اس کا یاد رکھیں, سجود التلاوہ اس سجدے کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں بعض آیات میں سجدے کا ذکر ہے. بعض مخصوص آیات ہیں جن آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, ان کو کہتے ہیں سجود التلاوہ. اور سجود التلاوہ کا حکم مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سنت ہے, مستحب ہے, اچھا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر امام صاحب کو کرنا چاہیے تھا, اگر امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا, چاہے وہ بھول گیا ہو یا اس نے ویسے نہیں کیا کیونکہ مستحب ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو گئی ہے, نماز میں کوئی خلل نہیں ہے. اور سجدہ تلاوہ کی قضا نہیں ہوتی کہ اگر نماز میں امام صاحب نے نہیں کی یا امام صاحب بھول گئے, بعد ہم امام صاحب کو یاد دلائیں تو امام صاحب بعد میں قضا کریں اور ہم بھی قضا کریں, یہ غلط ہے. سجدہ تلاوت جو ہے یا سجود تلاوت کی قضا نہیں ہوتی. تیسری بات, مسجد میں ہنگامہ ہو گیا. کیوں ہنگامہ ہو گیا مسجد میں؟ سجدہ نہیں کیا, سجدہ کرو, کیوں نہیں کیا؟ یہ امام کو سمجھ نہیں, امام کو پتہ نہیں ہے, امام کی یہ ہے امام ہو, ضرورت نہیں ہے اس ہنگامے کرنے کی. اگر امام سے سہو ہو گیا, امام نے نہیں کیا ہے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو شور سے پاک رکھو. ہمارے گھر میں کوئی شور مچائے ہوئے اچھا لگتا ہے؟ اپنے ہی بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے, اپنے پیاروں کو, لخت جگر کو ڈانٹ دیتے کہ شور مت کرو. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں شور, اور پھر ایک سنت عمل کے لیے, مستحب عمل کی اگر نہیں کیا امام صاحب نے, اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اب سن لیں, اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شور سے نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہنگامے سے نہیں ہوتی, جھگڑے سے نہیں ہوتی. اگر امام صاحب سے فرض کی ادائیگی میں بھی خطا ہو جائے تو امام صاحب کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ہنگامہ نہیں بجایا جاتا مسجد میں. اگر یہ فرض بھی ہوتا, نصیحت کا ایک طریقہ ہے, ایک حق ہے, نصیحت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں تو کریں, ورنہ مت کریں ایسے نصیحت جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھگڑے کا باعث بنے یا اختلاف تفرقہ کا باعث بنے. اس لیے نماز بالکل درست ہے, سجدہ تلاوت نہیں کیا نماز درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے, قضا بھی لازمی نہیں ہے. جس نے ہنگامہ کیا ہے, جس کو پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو اس سے دعا کرتے ہیں آئندہ ایسا کام نہ کرے. واللہ اعلم. دوبارہ لکھا نہیں جاتا,
دوبارہ
یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں یفرق فیہا کل امر حکیم, امر حکیم یفرق فیہا, لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا, قلم کو حکم دیا, لکھ دیا گیا ہے. اب جو لکھا گیا ہے فرشتوں کو علم نہیں ہے, یاد رکھ لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کو محفوظ ہے, کوئی یہاں تک رسائی کر نہیں سکتی, کوئی مخلوق, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں, فرشتے بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ کے لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے. اسے تو کہتے ہیں محفوظ. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی, پیروں کی, اولیاء کی رسائی عرش سے اوپر ہے. ایک بدبخت شخص کہتا ہے میں فلان بزرگ کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک تو صرف جاننا ہے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے, یہ بدبخت, اس بدبخت یہ عقیدہ ہے کہ فلان بزرگ کا قلم چلتا ہے لوح محفوظ میں, یعنی جو بدلنا چاہتا ہے بدل دیتا ہے, جو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یہ لوح محفوظ ہے, کس چیز سے محفوظ ہے؟ واللہ فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو علم نہیں ہے زمین پر کیا ہونے والا ہے, وہ تدبیر کرتے ہیں کس کی کیا تدبیر کیسے کریں, ان کو علم نہیں ہے. لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں جو علم ہے, اس پورے سال کی تدبیر جو کرنی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے, پھر ان کے علم میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں ہمارے ذمہ کیا کام لگے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ پر کسی کی رسائی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, فوراً توبہ کرے. واللہ یہ بد عقیدگی اگر یہ واقعی رہی اور اسی پر خاتمہ ہوا تو خیر کا خاتمہ نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ سوال نہیں کرتا, وہ روح لے کے چلا جاتا ہے, اور یہ بد عقیدگی اگر ساتھ چلی گئی, ایسا ناپاک دل اپنے رب کے سامنے جب کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا کرے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہے, کیوں دل کا ذکر کیوں ہے؟ پاک دل جو لے کے گیا وہ کامیاب ہوا. کس چیز سے دل کو پاک ہم نے رکھنا ہے کبھی سوچا ہے؟ صرف حسد, بغض, نفرت, ان سے بڑھ کر ہر وہ بدعقیدگی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے, ان سے توبہ کرنا ہے, ان سے دل کو پاک کرنا ہے, شرک و بدعات و کفرہ سے توبہ کرنی ہے. واللہ یہ لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے, اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی پر تہمت نہیں ہے, حوالہ دیکھ رہے تو حوالہ بھی دوں گا میں. اور کوئی اور کہتا ہے لقب ملتے اعلی حضرت, لقب مل جاتے نا, پھر کہتا ہے ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور وہ عورت گئی غوث کی طرف, نعوذ باللہ, عبد القادر جیلانی, گھر میں گئی, دستک دی تو گھر میں نہ تھے, ان کے والد تھے. وہ عورت کہتی ہے, پریگننٹ ہے, حاملہ عورت ہے, کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے. دستک دیتی ہیں, گھر میں نہیں ہوتے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے. وہ غوث کہتے ہیں میں نام لے رہا ہوں, قصے میں غوث ہے کہ غوث کے گھر گئیں, گھر میں تھے, ان کے والد موجود تھے, تو انہوں نے دریافت کیا خیریت تو ہے, انہوں نے کہا میں غوث کو ملے, وہ تو تھے نہیں, اب وہ جانے گا تو والد نے کہا, غوث کے والد کہہ رہا ہے خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے مجھے بتا. انہوں نے کہا میں آئی تھی یہ امید لے کے کہ میں حمل سے ہوں, کہ غوث سے ملاقات ہو جاتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو. تو کہتا میں بتاتا ہوں, مراقبہ کیا, عرش تک پہنچ گئے, لوہے محفوظ پر جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ بیٹی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں بیٹی لکھی ہے, جاؤ. وہ عورت جاتے ہوئے مڑ کے جا رہی تھی تو روتی بھی جا رہی تھی, راستے میں غوث مل گئے, خیریت تو ہے, کہتے آپ کے پاس آئی تھی میں, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی, آپ کے والد کو میں نے مسئلہ بتایا, انہوں نے کہا جا تیری بیٹی ہوگی, لوہے محفوظ میں بیٹی لکھی ہے, میں آپ کے پاس آئی تھی, مجھے تو بیٹے کی خواہش ہے. کہتے میرے والد نے کہا, کہتی کہتے اچھا جا تجھے بیٹا ہوگا, میں نے کہہ دیا. عورت خوش, ابھی رو رہی تھی ابھی ہنس مسکرانا شروع کر دیا, اب غوث نے کہہ دیا ہے تو پھر بیٹا ہی ہوگا. گھر گئی, حمل مکمل ہوا, بچہ پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی, واپس بچے کو اٹھائے, واپس گئی غوث کی طرف روتی ہوئی. آپ بیٹا کہیں اور بیٹی پیدا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے دکھاؤ تو صحیح. کہ جب دیکھا اب غوث کی نظر پڑی, بس جب دیکھا تو پھر مجھے کہا ہے اب دیکھو, تو میں نے جب دیکھا تو لڑکا تھا, لڑکی نہیں تھی. باپ کی رسائی لوہے سے لوہے محفوظ تک ہے, بیٹے نے وہاں پر بھی تبدیل کیا, یہاں پر بھی تبدیل کیا. کہتے یہ غوث کا کمال ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ یہ لوگوں کی بد عقیدگیاں بھی موجود ہیں, یہ ان کی کتابیں ہیں, یہ ان کے اعلی حضرت ہیں, یہ ان کے پیر ہیں, لیکن واللہ جواب حساب ہم سے ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں, الا من اتى الله بقلب سلیم. دل کو پاک رکھیں شرک سے, بدعات سے, بدعات مکفرات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے, نفرت سے, ہر ناپاکی سے دل کو پاک رکھیں. واللہ اعلم. دکھا یار آخری درس اس کا بھی باقی ہے.
انہوں نے مندر مانگی کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی. وہ اپنے ملک جا رہی ہیں, اعتکاف نہیں کر پا رہی ہیں, تو وہ کیا کریں؟ انہوں
بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کا بچہ بیمار تھا اور اس عورت نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب کر دے گا تو وہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں گی. اب اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے. یاد رکھیں, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے اور وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. یاد رکھیں, نظر یا منت کا حکم ابتداءً مکروہ ہے. ابتداءً سے مراد یعنی کوئی شخص منت یا نذر بھی کہتے ہیں عربی میں, منت ماننا چاہتا ہے تو مکروہ ہے منت نہ مانے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے ہی منت کو نکالا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی شخص جب منت مانتا تو یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا, جو عبادت ہے یہ کام کروں گا, چاہے اعتکاف ہے, چاہے نفل نماز ہے, چاہے عمرہ, چاہے بھی کوئی بھی کام, اگر میرا یہ کام نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا. پھر مطلب یہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے مکروہ ہے ابتداء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے ہی نکالا جاتا ہے, بخیل ہے, نہیں کرتا کوئی عبادت, نہیں کرتا کوئی اچھا کام جب تک مصیبت مصیبت پڑتی پھر کرتا ہے. تو ابتداء مکروہ ہے, لیکن اگر کوئی منت مان لے, منعقد ہو جائے اور اس کی وہ منت پوری بھی ہو جائے, اب اس منت کو پورا کرنا فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اس عورت نے اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب الحمدللہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیمار بچوں کو اللہ تعالیٰ شفایاب فرمائے. اسے منت مانے کے 3 دن اعتکاف بیٹھنا ہے. اگر اعتکاف مسجد میں اعتکاف ممکن ہے تب تو اعتکاف بیٹھے اور اپنی منت کو پورا کر لے. اگر مسجد میں انتظام اعتکاف کا نہیں ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے. اچھا مدینہ میں, مدینہ میں جگہ مخصوص ہے, وہاں پہ اور تو الگ جگہ ہے, مجھے نہیں پتہ حرم میں ہے جگہ الگ سے, وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے الحمدللہ. اگر الگ سے جگہ ہے عورتوں کے لیے اور اپنے پردے کا بھی وہ خاص خیال رکھ سکتی ہیں, اپنی منت کو پورا کریں, ان پر واجب ہے اور جا کے 3 دن اعتکاف پورا کر لیں, اپنے سفر کو مؤخر کر دیں, بعد میں چلی جائے. اللہ اعلم. مکہ میں یعنی حرم میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے کیا وہ طواف کر سکتا ہے؟ جی ہاں طواف کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر منت پوری نہ کر سکے تو پھر وہ کفارہ دے, اس کا کفارہ ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے. فقیر, بعض علماء کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا اس کے پاس تو ہے لیکن اس کی ادھوری حاجت سے بھی کم ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ادھوری حاجت, ادھوری ضرورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی ضرورت ہے 2000 ریال, ادھوری ضرورت ہے 1000 ریال, اس کے پاس اس سے بھی کم ہے, یعنی 500 ریال ہے. مہینے میں ایک شخص کی ضرورت 2000 سے پوری ہوتی ہے. ضرورت سے مراد گھر کا کرایہ ہے, کھانا پینا ہے, لباس ہے, بچوں کی تعلیم ہے, سواری ہے, یہ زندگی ضروریات بن چکی ہے. علاج ہے, یہ سب زندگی ضروریات ہیں. دوائی لینی ہے, یہ ضروریات میں آتا ہے. الغرض فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا ضرورت سے آدھا سے بھی کم اس کے پاس, اسے فقیر کہتے ہیں. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن ضرورت سے کم ہے اور ادھورے سے زیادہ ہے. ضرورت 2000 کی ہے, آدھی ضرورت 1000 کی, اس کے پاس 1500 ہے, 1200 ہے, ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوتی, تو فقیر کو مکمل دیا جاتا ہے پیسہ. مسکین کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, یا اس سے زیادہ بھی دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. الغرض بعض علماء نے یہ کہ, بعض علماء نے الٹا کہا ہے کہ مسکین کو فقیر بنایا, فقیر کو مسکین بنایا ہے. یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے, لفظ کا فرق ہے, دونوں کا معنی وہی ہے. تو جو قول راجع ہے فقیر وہی جس کے پاس یا کچھ نہیں یا آدھی ضرورت سے بھی کم ہے فقیر ہے, اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی. اور یہ تب اگر دونوں ایک ساتھ ہوں, فقیر اور مسکین دونوں بیٹھے ہوں. اور اگر صرف ایک شخص ہے تو پھر فقیر یا مسکین دونوں ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں, فقیر اور مسکین, جسے قرآن مجید میں الفقراء والمساکین, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہاں پر فقیر مسکین دونوں کو ایک ساتھ ذکر ہوا, یعنی فقیر اور ہے مسکین اور ہے, ٹھیک ہے نا. قسم کے کفارے میں فطعام عشرۃ مساکین, 10 مسکینوں کھانا کھلانا, یہاں فقیر کا لفظ نہیں ہے, مسکین کا لفظ ہے, یعنی فقیر بھی شامل ہے. من باب اولا, مطلب یہ نہیں کہ قسم کا کفارہ کا جو آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس میں فقراء نہیں شامل, نہیں, فقیر من باب اولا شامل ہے, تو اس لیے جب لفظ الگ سے دونوں میں سے فقیر یا صرف مسکین ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, اگر دونوں ایک ساتھ آ جائے فقیر اور مسکین ایک ہی جملے میں تو پھر فقیر و مسکین میں فرق ہوتا ہے. واللہ اعلم. ٹائم کیا ہو گیا یار؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لے, کوئی دم واجب ہوگا کیا اس پر؟ کوئی دم واجب نہیں ہوگا اس پر. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اپنے سر کے سارے بال کاٹے گا کیسے؟ پورے سر کے بال کاٹنے ہیں, شرط یہ ہے پورے سر کے بال کاٹنے ہیں. وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے تو کاٹ سکتا ہے, لیکن پورے سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ آگے پیچھے سے غلط کاٹا ہے. آگے پیچھے اگر کاٹا ہے دائیں بائیں سے کاٹا ہے تو اس کا ابھی ٹھیک نہیں کاٹا, اس نے غلط کیا ہے. برہ دم تو نہیں ہے, سر کے بال پورے کاٹنے ہیں, کیونکہ تقصیر حلق کہتے پورے سر کو, اس طرح سے سر کے بالوں کو اتارا, پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے ریزر سے اتار دینا, اس کو حلق کہتے ہیں. اور تقصیر کہتے سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا کینچی سے یا مشین سے, تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے کرنے ہوتے ہیں, تقصیر اسے کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کینچی لے جاتے ہیں, تھوڑا سا دائیں طرف تھوڑا سا بائیں طرف تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے سے کاٹ کے کہتے ہیں اب ہم حلال ہو گئے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے, لیکن دم واجب نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتیں جو روزہ چھوڑ دیتی ہیں اس کا فدیہ, ہاں قضاء کے متعلق وہی کہ سوال ہے کہ جو عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ ان کی قضاء کیسے کریں اور کیا کیا فدیہ یا کوئی کفارہ بھی ہے؟ یاد رکھیں, عورت اگر حاملہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہو, حامل مرض یا نفاس والی عورت ہو, اگر نفاس والی عورت ہے ناپاکی ہے بچے کی ولادت کی وجہ سے, تو ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی, اس پر روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے. اور جتنی دن وہ ناپاک رہتی ہے, 40 دن کی شرط نہیں ہے کہ 40 دن ہی عورت ناپاک رہتی ہے, غلط ہے. جب عورت پاک ہو جاتی ہے وہ غسل کر لے, وہ پاک ہے, روزہ رکھے, نماز بھی پڑھے, چاہے وہ 5 دن کے بعد, چاہے 10 دن کے بعد, چاہے 20 دن کے بعد, یا اس سے پہلے یا اس کے بعد, جب عورت پاک ہو جائے تو وہ غسل کر لے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور روزہ رکھنا شروع کر دے. اور حیض والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ ناپاک ہو تو روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے, جب وہ پاک ہو جائے تو روزہ بھی رکھے نماز بھی پڑھے, اور رمضان کے بعد قضا کر لے روزے کی, صرف قضا اس نے کرنی ہے روزے کی, بشرطیہ کہ پہلے دوسرے رمضان سے پہلے. اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے ابھی تک قضا نہیں رکھی, دوسرا رمضان بھی گزر گیا اس میں بھی کچھ ایام ہے, تو پھر پچھلے رمضان کے روزہ بھی رکھے گی اور کفارہ بھی دے گی, ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ کب؟ جب دوسرا رمضان گزر جائے. دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت, اگر یہ عورت جو حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ خود کمزور ہے, خود بیمار ہے, حمل کی وجہ سے کمزور ہے, یا خود اپنی کمزوری کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی, یا پلاتے تو وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی, تو ایسی عورت جو روزہ نہ رکھے, یہ مریض کے حکم میں ہے روزہ نہ رکھے, روزے کے بعد رمضان کے بعد وہ قضا کر لے صرف, کوئی کفارہ نہیں, کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر عورت خود تندرست ہے لیکن حاملہ عورت ہے, بچے کو خوراک کی کمی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ کمزور ہے اور اس کو خوراک کی اشد ضرورت ہے, آپ روزہ رکھو گے تو بچہ اور کمزور ہو جائے گا, یا عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے دودھ کم پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے سے, وہ روزہ خود تو رکھ سکتی ہے لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے بچہ مزید کمزور ہو جاتا ہے, تو علماء یہ فرماتے ہیں ایسی عورت روزہ نہ رکھے, اور رمضان کے بعد وہ قضا بھی کرے گی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی, کیونکہ وہ خود تو تندرست تھی روزہ رکھ سکتی تھی لیکن کسی اور وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھا, وجہ اس کا بچہ تھا, اس لیے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے. واللہ اعلم.